اچھا ذرا تھوڑا سا غور فرمائیے اس بات پر کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کیا یہ حق پیغام پہنچا رہے ہیں لوگوں تک؟ ہم تو بحثیت امت اپنی اس ذمہ داری کو سمجھتے بھی نہیں، جانتے بھی نہیں، پہچانتے بھی نہیں. آپ بے شک تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، آج گھر جائیے، کسی کا بھی ٹیسٹ لے لیجئے، لیکن ٹیسٹ کے انداز میں نہیں، ویسے ہی پوچھیے ایسے ہی سوال جسٹ جنرل ٹاک میں، کہ امت مسلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے، امت ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور پھر آپ جواب معلوم کر لیجئے کہ امت اپنی اس ذمہ داری کو جاننے کی حد تک بھی نہیں جانتی. سروے کر لیجئے آپ، پڑھے لکھے لوگوں کے پاس چلے جائیے اور ان سے یہی کوشچن کیجئے کہ بحیثیت امت ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم کس لیے بھیجے گئے ہیں، کس لیے ہمیں اللہ نے امت وسط کہا، ہمیں بہترین امت کیوں کہا گیا کہ ہاں بغیر کچھ کیے جنت میں آ جائے، ہم نے یہی بہترین امت کا معنی لے لیا ہے کہ ہم بہترین لوگ ہیں، چوزن پیپل ہیں، لہذا ہم جو بھی کریں ہمارے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پکڑ کے اس میں داخل کرا دیں گے، یہ میری امت ہے، اسے کچھ نہ کہا جائے، یہ لاڈلے ہیں، چاہیتے ہیں، یہ کچھ بھی نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے. ہم امت کا مفہوم یہ لیتے ہیں، امت وسط کا. آج افسوس کہ امت مسلمہ عملی میدان میں غیر امتوں کے لیے کوئی اچھا نمونہ پیش نہیں کر رہی. ہم دین کے نام پر آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہم سیاست میں ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، ہم معیشت میں دوسروں سے نظام مانگ رہے ہیں، ہم معاشرت میں دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اور قومیں کیسے جی رہی ہیں، ہمارے ہاں کیا کمی رہ گئی ان کی تقلید کرنے میں، اور اپنے دین اور اپنے تمام چیزوں میں ہم شرمندہ ہیں، اپنے دین کو لے کر شرمندہ. ہم سب اپنا انڈیویجولی بھی جائزہ لیں، بحثیت امت کے بھی جائزہ لیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے. لوگوں کی باتوں میں آ کر پریشان ہو کہ کیوں قبلے کی تبدیلی کا حکم ہو گیا، نہیں، اپنا مقام پہچانو، اپنی حیثیت پہچانو. اللہ تمہیں امامت کے منصب پہ فائز کر رہا ہے دنیا کی رہنمائی کے لیے، لہذا لوگوں کی باتوں میں آ کر غمگین ہو گئے، اپنا مشن چھوڑ بیٹھو گے، اپنی ذمہ داری بھلا دو گے، نہیں. اور تم ذمہ داری پوری کرو گے تو رسول تمہارے حق میں گواہی دیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ میری اس امت میں پہنچایا تھا پیغام، اور اگر ہم نے پیغام نہ پہنچایا تو رسول کیا گواہی دیں گے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اور کہیں گے رسول اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یہ گواہی دیں گے. پھر قبلے کی بات، وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اور نہیں بنایا تھا ہم نے قبلے کو وہ جس پر تم تھے. کون سا قبلہ؟ بیت المقدس. الا مگر، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں. کیا جان لیں؟ من یتبع الرسول، کون پیروی کرتا ہے رسول کی، ممن، اس سے جو، ینقلب علی عقبی، پھر جاتا ہے اپنی دونوں ایڑیوں پہ. عقب کہتے ہیں ایڑی کو، عقبین دو ایڑیاں، ہی کی وجہ سے نون گر گیا. یہ قبلے کی تبدیلی کا حکم اس لیے بھی دیا کہ ہم یہ جان لیں، ایک تو کیا ہے، امت وسط ہونے کی وجہ سے تمہارا قبلہ بیت اللہ ہی ہونا تھا، دوسرا یہ ایک بڑی اہم بات ابھی میں نے کی ہے لیکن آپ دیکھ کے یوں رہے ہیں، ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے، ہم تو کام کے لیے آئے ہیں، ہم تو اللہ کے لیے بیٹھے ہیں یہاں، ہم یہ دیکھنے تھوڑی بیٹھے ہیں کہ کوئی کیا کر رہا ہے. یعنی ایک غرض کیا تھی، اب دیکھیں نا کہ یہود اور منافقین نے ایک زہریلا پروپیگنڈا کر کے مسلمانوں کو اسلام سے بددل کرنا شروع کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان کرنا شروع کر دیا، دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، کبھی کوئی حکم دیتے ہیں کبھی کوئی دیتے ہیں، تمہارا دین سچا ہی نہیں. تو اس پہ تسلی دی گئی، نہیں، اصل بات یہ کہ تمہارا قبلہ تھا ہی وہ، کیونکہ تم امت وسط ہو اور امت وسط کی پہچان وہ قبلہ ہے. تم یہود کے تابع نہیں تھے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، تمہارا قبلہ الگ ہے، تمہیں دنیا کی امامت کرنا ہے، تمہیں یہود کو فالو نہیں کرنا، تمہیں امام بننا نہ کہ فالوور. اور اس لیے بھی دیا ہم نے کہ ہم یہ دیکھیں کہ رسول کی بات کون مانتا ہے، اتباع کون کرتا ہے. پیچھے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں اگر یاد ہو، کہ ایک ہوتا ہے اطاعت، اطاعت ہوتا ہے کسی کا حکم ملنے پہ کوئی کام کرنا، اور اتباع ہوتا ہے حکم ملے کہ نہ ملے صرف دیکھ کے فالو کرتے جانا. ابھی صبح ہی آپ پڑھ رہے تھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 10% احادیث ایسی کہ جو آپ نے بول کر کچھ کہا کہ یہ کرو یہ نہ کرو، اور میجورٹی 75% کیا ہے؟ عمل. اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ایک عملی نمونہ تھے، عملی نمونے کا اتباع ضروری ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو قبلہ بدلا تھا اس میں اتباع ہی کرایا گیا تھا، کیونکہ بول کے نہیں بتایا تھا آپ نے، کچھ بھی زبان سے ایک لفظ نہیں بولے تھے، کیا کیا تھا آپ نے؟ عمل سے رخ تبدیل کیا تھا، اور باقی سب نے آپ کے فٹ سٹیپس کو فالو کیا. خاموشی سے اس کو کہتے اتباع، حکم زبان سے نہیں سنا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں وہی کر لیا، پوچھا بھی نہیں کیوں، کسی نے نماز نہیں توڑی. اگر ہم لوگ وہاں ہوتے ساری توڑ کے بیٹھ جاتے، پہلے تو ہمیں اس کی ساری وجوہات بتائیں کہ آپ یہ کر کیوں رہے ہیں، اور پتا بھی ہوتا تو کہا کیا واقعی حکم آ چکا ہے یا آپ کو کوئی وہم ہو گیا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ صرف ان لوگوں نے نہیں تبدیل کیا جو آپ کی مجلس میں تھے، انہوں نے بھی کر لیا جن تک آپ کا ایک نمائندہ پیغام لے کے پہنچ. اور اس کے بارے میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی سلمہ میں برا بن معرور کے انتقال کے بعد ام بشر بن برا بن معرور سے ملنے تشریف لائے. ام بشر آپ کے لیے کھانا تیار کیا، یعنی جو صحابی فوت ہوئے تھے ان کی اہلیہ نے. وہاں ظہر کا وقت آ گیا، آپ نے صحابہ کے ساتھ بنی سلمہ کی مسجد میں نماز شروع کی. جب آپ دو رکعتیں پڑھ چکے تو جبریل امین نے آ کر اشارہ کیا، آپ نماز میں کعبہ کی طرف مڑ جائیں. آپ پھر گئے، پھر جس جگہ مرد تھے وہاں عورتیں آ گئیں، جہاں عورتیں تھیں وہاں مرد آ گئے، کیونکہ نماز میں عورتیں بھی شامل تھیں. غرض سب نماز میں گھوم گئے، اس لیے اس مسجد کا نام مسجد قبلتین پڑ گیا، کیونکہ اس میں نماز کی ابتدا ایک قبلے کی طرف کی گئی اور سلام دوسرے قبلے کی طرف منہ کر کے پھیرا گیا، اس لیے اس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے. اب بھی جو لوگ مدینہ جاتے ہیں تو وہ وزٹ کرتے ہیں اس مسجد کو. حضرت عباد بن بشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کر جا رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ بنو حارثہ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور رکوع میں ہیں. انہوں نے بآواز بلند کہا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی ہے. یہ سن کر وہ سب نماز کی حالت میں، کہتے ہیں کہ رکوع کی حالت میں تھے، سب کے ساتھ اسی حالت میں، انہوں نے کھڑے ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا، رکوع میں گھوم گئے، دوسری طرف منہ پھیر لیا. اس کو کہتے ہیں اتباع، بے حیل و حجت، جو دیکھا کر لیا. اگر صحابہ کرام ایسا نہ کرتے تو یہ دین اتنا ہم تک نہ آتا. اور دین چونکہ پریکٹیکل دین ہے، صرف تقریروں کا دین نہیں ہے، اس لیے عملی زندگی میں جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ کرتے چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ٹیسٹ لیا تھا کہ اتباع کون کرتا ہے. وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا. اچھا اب آپ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف قرآن کافی ہے. یہاں سے میں ایک آپ کو دلیل دوں گی کہ صرف قرآن کافی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہیں بنایا ہم نے وہ قبلہ. کہاں ہے قرآن میں حکم کہ اے لوگوں اب بیت المقدس کی طرف سے رخ پھیر کے بیت اللہ کی طرف کر لو؟ ہے کہیں حکم؟ کہیں بھی نہیں ہے. تو پھر وہ حکم تو ہے نہیں، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے اور نہیں بنایا ہم نے. وہ حکم جو قرآن میں نہیں، اس حکم کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا حکم کہہ رہے ہیں. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگرچہ آپ کا عمل اور آپ کا کال تھا، لیکن دراصل وہ اللہ کی طرف سے تھا. جسے قرآن میں آتا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی اطاعت کرتا ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ رسول کا اتباع کروایا. ہم دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ رسول کا اتباع کون کرتا ہے. فرشتے کی آواز سب نے نہیں سنی تھی، صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھا تھا اور اس عمل کے مطابق سب نے عمل بدل لیا. یہ ہے اسلم کا اصل معنی. ممن ينقلب على عقبيه, اس سے جو اپنی دونوں ایڑیوں پر گھوم جائے یعنی بات نہ مانے. تو اب اس میں اگر کوئی ایک شخص بھی اتباع نہ کرتا تو وہ مسلمان ہی نہ رہتا, کیونکہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا جائے. وہ ان کا مطلب کبیرتن, اور بے شک یہ بات بڑی بھاری تھی, اگرچہ یہ بات بہت سخت تھی. الا علی الذین ھدى اللہ, مگر ان لوگوں پہ کچھ مشکل نہ تھی جنہیں اللہ نے ہدایت دی. تو ہدایت کے راستے پر کون ہوتے ہیں؟ جو کھلے دل کے ساتھ اللہ کی ہر بات مانتے چلے جائیں بغیر کسی کمپلیکس کے, بغیر کسی پریشانی کے کہ اب یہ مانے کہ نہ مانے, یہ مانیں گے تو فائدے کیا ہیں, نہ مانیں گے تو نقصان کیا ہے. وہ ایسی کیلکولیشن میں نہیں پڑتے, بس وہ حکم ملا اور کر لیا. کیونکہ اسلم, من اسلم وجہہ للہ وما کان اللہ. اب جو ہی مسلمانوں نے رخ پھیرا اور 16-17 مہینے پچھلی نمازیں جو پڑھی تھی ان کی پریشانی ہوئی, تو بعد میں کہا پتہ نہیں ہماری ان نمازوں کا کیا بنا, وہ قبول ہوئی کہ نہیں, کیونکہ ہمارا تو اصل قبلہ یہی تھا, یہ اب کیا بنے. کچھ لوگ فوت بھی ہو چکے تھے اس دوران, انہوں نے تو بیت اللہ کی طرح منہ ہی نہیں کیا تھا ابھی دوبارہ, یا کچھ مدینہ کے نئے مسلمان. تو سخت پریشانی لاحق ہوئی مسلمانوں کو کہ ہماری ان نمازوں کا کیا ہوا جو ہم نے قبلے کے بغیر پڑھی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان اللہ لیدیع ایمانکم, اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے. اللہ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرنا چاہتا. یہاں ایمان سے مراد نماز ہے. یہاں ایمان کس کو کہا گیا؟ نماز کو. اسی لیے تو کہا گیا اس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی, گیا اس نے کفر کیا. کفر کا لفظ وہاں کیوں آیا؟ کیونکہ یہاں نماز کے لیے ایمان کا لفظ آ رہا ہے. یعنی نماز کا چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے, ایمان اور کفر کا معاملہ ہے. مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے نماز. لیکن افسوس کہ آج ہم مسلمان کہلاتے ہوئے بھی نماز کی طرف سے غافل ہیں, اور بسا اوقات بلکہ بہت سے مسلمان بیشتر اوقات جان بوجھ کے بغیر کسی عذر بہانے مشکل کے نماز چھوڑ دیتے ہیں. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, اتنا ریجڈ نہیں ہے, حقوق العباد ادا کرنے چاہیے, نیت اچھی ہونی چاہیے, اور طرح طرح کے بہانے کر کے نماز نہیں پڑھتے. فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, بے شک اللہ لوگوں کے لیے شفقت کرنے والا مہربان ہے. وہ ٹیسٹ لے رہا ہے, دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ کس کی سوئی مقناطیس کی طرح اپنے اصل ہدف کی طرف لوٹ جاتی. بندہ مومن کا دل کس کی طرح ہے؟ کمپس کی طرح. کمپس کی سوئی دیکھیے آپ نے, آپ اسے آسمان میں لے جائیں تو وہ ادھر ہی اس کی اپنے نارتھ کی طرف ہی جائے گی. زمین میں آ جائیں, نیچے اتر جائیں, کسی پہاڑ میں چلے جائیں, کہیں لے جائیں اس کمپس کو, اس کی سوئی ہر جگہ اپنے ہی ٹارگٹ کو فالو کرے گی. بندہ مومن کہیں پر ہو, آسمانوں میں ہو, زمینوں میں ہو, کسی مجلس میں ہو, کسی محفل میں ہو, وہ سب سے بڑھ کر اللہ کا بندہ ہے. جہاں اس کا حکم آئے سب کچھ چھوڑ کر اسی کی طرف گھوم جائے اور اس میں کچھ مشکل نہ سمجھے. اور جس کے اندر یہ نہیں وہ کس اسلام کا دعویٰ کرتا ہے؟ کیونکہ اسلم کا معنی یہی ہے. پھر مزید اس کی تفصیل بتائے گی. قد نرا تقلب وجہک فی السماء, تحقیق ہم دیکھ رہے تھے آپ کے چہرے کا بار بار پلٹنا آسمان کی طرف. یہ کیوں آپ بار بار دیکھ رہے تھے؟ کہ کب حکم آتا ہے کہ بیت اللہ کو قبلہ بنایا جائے. علامہ بغوی کہتے ہیں کہ مکہ میں آپ کو رخ کرتے ہجرت کے بعد بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں, تو یہودی کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ہماری مخالفت کرتے ہیں مگر اتباع ہمارے ہی قبلے کا کرتے ہیں. اس پر آپ بار بار اوپر دیکھتے اور چاہتے کہ بیت اللہ کی طرف قبلہ ہو جائے, اور دعا بھی کرتے تھے اسی کی طرف. یہاں اشارہ ہے کہ یہود جب بیت المقدس کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھے تھے تو بھی یہود نہیں معاف کرتے, کہتے تھے قبلہ تو آپ ہمارا فالو کرتے ہیں لیکن ہمارے دین کی بہت سی باتوں کی آپ مخالفت کرتے ہیں, یہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا فلنولینک قبلۃ ترضاها, ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جس سے آپ راضی ہو جائیں گے, جس سے آپ خوش ہو جائیں گے, جس کا آپ یعنی انتظار کر رہے ہیں. فولی وجہک شطر المسجد الحرام, اب حکم آ گیا, بس پھیر لیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف. اب جب بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم قرآن میں کوئی نہیں لکھا، جو پیچھے میں نے آپ کو بتایا 143 میں کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، کہ وہ قبلہ جسے ہم نے تیرے لیے بنایا تھا یعنی بیت المقدس، اس کا حکم نہیں قرآن میں آیا. لیکن یہاں بیت الحرام کا ذکر آیا ہے قرآن میں. یہ میں نے اس لیے وضاحت کی کہ کہیں آپ دو چیزوں کو مکس نہ کر دیں. تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس آپ پھیر لیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف. آپ کو سنگلر کے صیغے میں حکم دیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ سب کے رہنما تھے، جو کام آپ کریں گے سب آپ کو فالو کریں گے. تو سب سے پہلے آپ کو حکم دیا گیا، اور آپ کا طریقہ بھی یہ تھا کہ کسی کو کوئی بات بتانے سے پہلے خود عمل کیا کرتے تھے. آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ آپ کوئی میٹھا کھا رہے تھے کہ ایک ماں اپنے بچے کو لے کر آئی شکایت کرنے کے، آپ میرے بچے کو بتائیے کہ یہ میٹھا نہ کھایا کرے. تو آپ نے فرمایا کل لے کر آنا. حالانکہ میٹھا کھانا کوئی حرام نہیں ہے، آپ کو پسند تھا، کھانے کے بعد آپ کھایا کرتے تھے، لیکن اس وقت نہیں بتایا. حالانکہ اگر بتاتے بھی تو غلط کام نہ ہوتا، کیونکہ وہاں بتانے کا مقصد کچھ اور تھا، لیکن اس بات میں تاثیر نہیں ہوتی، اثر نہیں ہوتا کہ جو کام انسان خود غلط کر رہا دوسروں کو اس سے روک رہا ہو. تو یاد رکھیں کسی کو بتانے سے پہلے خود عمل کرنا ضروری ہے. لیکن اس لیے بھی ایک چیز کو مت روکے رکھیں کہ ابھی تو میں عمل کر نہیں رہی اس لیے کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی. اکثر پہلے میں نے بتایا مولانا اشرف علی تھانوی یہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے اندر کوئی ایسی چیز پاتا ہوں جس پہ عمل نہیں کر پاتا تو میں بار بار اس کو دہراتا ہوں، حتیٰ کہ میں خود بھی عمل کرنے لگ جاتا ہوں، یعنی اپنے آپ کو بھی ایک طرح سے سنواتا ہوں. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر اس کے بعد مسلمانوں کو حکم ہے وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ، جہاں کہیں تم ہو پھیر لو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف. کہیں پر بھی تم ہو مسجد حرام کی طرف منہ کر لو. یعنی یہ حکم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے لیے ہی نہیں تھا، بلکہ کن کے لیے تھا؟ سب کے لیے تھا، ہر دور کے مسلمانوں کے لیے ہے کہ قبلے کی ڈائریکشن کو فالو کریں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جس کا نام عباد بن بشر تھا، اس نے آپ کے ساتھ نماز پڑھ کر جا کر اپنی بنو حارثہ کی مسجد میں بھی اعلان کیا. اچھا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز سے باہر والا نماز کے اندر والے کو کوئی بات بتا سکتا ہے. مثلا بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، ہم غلط رخ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، قبلہ کسی کے گھر جاتے ہیں بتاتے نہیں، تو اگر باہر سے کوئی کہے کہ یہ دیکھو قبلہ اس طرف نہیں ادھر منہ کر لو، تو اس سے کوئی حرج نہیں، نماز میں خلل نہیں آتا. ٹھیک ہے، جب تک کہ مقصود یعنی نماز ہی کی کوئی بات ہو، یہ نہیں کہ آپ کھڑے ہو کر اسے کہیں اچھا دیکھو وہ چابیاں میں وہاں رکھ کے جا رہا ہوں، وہ وہاں چیز ہے اس کو یوں اٹھا لینا، کہ اس کی ساری توجہ بانٹ لی جائے اور ایک لمبی تقریر شروع کر دی جائے، تو یہ کام نہ کریں. مطلب یہ کہ اس کی نماز کو بہتر بنانے کے لیے کوئی بہت ہی ایمرجنسی ہو تو چھوٹی سی بات کہہ کے اگر انسان چلا جائے تو حرج نہیں ہے. یا کسی مسئلے کو نماز پڑھا تو آپ اسے کہیں نماز پڑھ کر میری بات سن لو بس. تو اس سے پڑھنے والے کی نماز فاسد نہیں ہوتی اور کہنے والے کی بات گناہ میں شامل نہیں ہوتی. اسی سے پھر علماء نے لاؤڈ اسپیکر کا جواز نکالا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر پر نماز جائز ہے کہ نہیں، کیونکہ لاؤڈ اسپیکر پر نیچرل آواز تو نہیں آ رہی ہوتی، وہ تو بڑی ہو کر دور پہنچتی ہے. جیسے ابھی بھی اگر یہ بند ہو جاتا ہے تو پیچھے آواز نہیں جاتی، تو اب آپ اس کے ذریعے کر رہے ہیں تو اب خانہ کعبہ سے تراوی یہاں تک آ رہی ہے، تو اگرچہ اس کے پیچھے ہم نماز تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن لاؤڈ اسپیکر کے جواز کے لیے بھی یہی بات بطور دلیل استعمال کی جاتی. وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ، جہاں کہیں ہو تم سب لوگو کیا کرو؟ اسی کی طرح منہ کرو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جو کتاب دیے گئے یعنی یہود و نصارہ، لَيَعْلَمُونَ، البتہ جانتے ہیں، کیا؟ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، کہ بے شک وہ یعنی نبی اور یہ قبلے کا فالو کرنا حق ہے، ان کے رب کی طرف سے ہے، یعنی رب کا حکم ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، لیکن اس کے باوجود مخالفت کر رہے ہیں تو اللہ ان کے اعمال سے غافل نہیں، اللہ کو سب پتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں سازشیں. پھر فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ، اگر اہل کتاب کے پاس تم ہر آیت ہر نشانی ہر دلیل لے آؤ، ما تبعوا قبلتک، پھر بھی وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، وہ تمہاری بات نہیں مانیں گے، کیونکہ مخالفت کی بنیاد لا علمی نہیں، مخالفت کی بنیاد حسد اور عداوت ہے، عناد ہے۔ تو جہاں حسد ہو، دشمنی ہو، وہاں دلیل سے کام نہیں چلتا، پھر کوئی دلیل بھی نہیں سنتا۔ لیکن اگر وہ نہ مانے تو تمہیں بھی نہیں ماننا، کیونکہ حق تمہارے پاس ہے، تم جمے رہو۔ اب آپ دیکھیں کہ یہود بھی اپنے آپ کو حق پہ کہہ رہے ہیں اور مسلمان بھی اپنے آپ کو حق پہ کہہ رہے ہیں، تو پھر حق پہ کون ہوا؟ کس کو آپ حق پہ کہیں گے؟ مسلمانوں کو، اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں؟ یہ نہیں ہے بات۔ بات یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے حکم کی پیروی کر رہے تھے، جو ان کے پاس قرآن کی آیت کی شکل میں آ چکا تھا، اور یہود کو بھی پتا تھا کہ آخری نبی کی یہ ہوگی، لیکن وہ کس کو مان رہے تھے؟ وہ کس کا شکار تھے؟ تعصب کا، خود پسندی کا، کہ نہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ زیادہ درست ہے، اس لیے ہمارے پیچھے چلو، تم ہمیں فالو کرو۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر دلیل کے آپ کو کہتا نہیں ہماری ہی بات مانو، ہماری ہی تقلید کرو، تو یہ بات درست نہ ہوگی۔ کسی بھی بات کے ماننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس دلیل ہو، اگر دلیل ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر دلیل نہیں، صرف اندھی عقیدت ہے یا کوئی عصبیت ہے یا کوئی مفاد ہے، تو پھر وہ دین نہیں، پھر وہ کچھ اور ہے۔ اسی لیے فرمایا وما انت بتابع قبلتهم، اور تم بھی پیروی کرنے والے نہیں ہو ان کے قبلے کی، تمہیں بھی ان کی پیروی نہیں کرنا، کیونکہ آپ تو وہی کے پابند ہیں، آپ ان کی خواہشات کے پابند تو نہیں ہیں۔ وما بعدهم بتابع قبلة بعض، اور ان میں سے بعض بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں ہے۔ یہ بعض بعض کی کیا مراد ہے؟ یہود بیت المقدس کے ایک طرف کو قبلہ مانتے تھے اور نصارہ دوسری طرف کو۔ یہود کا قبلہ صخرہ بیت المقدس تھا، اور عیسائیوں کا بیت المقدس کی مشرقی جانب، جہاں نفخ عیسیٰ ہوا تھا۔ ہر ایک کو اپنا علاقہ محبوب تھا۔ فرمایا جب اہل کتاب آپس میں ہی متفق نہیں ہیں تو مسلمانوں پہ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ جب یہ آپس میں اہل کتاب متحد نہیں ہے تو آپ ان میں سے کس کی بات مانیں؟ یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی۔ اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ جو گروہی اختلافات ہیں، مسلکی اختلافات ہیں، ان میں بھی یہی چیز پائی جاتی، ان میں بھی باہم اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو جب ان میں سے کوئی آپ کو اپنی اپنی طرف کھینچتا ہے، ہماری پیروی کرو، ہماری طرف آ جاؤ، ہماری طرف آ جاؤ، یہی حق ہے، یہی حق ہے، تو وہاں بھی یہی دلیل صادق آتی ہے کہ جب ان میں سے بعض بعض کی بات ہی نہیں مانتا، آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت ہو رہی، تو آپ کس کی مانیں گے؟ تو ماننی کس کی؟ دلیل، قرآن اور سنت سے جو دلیل سامنے آئے اس کی ماننی ہے، نہ کہ ایک گروہ کی یا دوسرے کی، یا ایک کی بات یا دوسرے کی بات۔ پھر فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، تو اہل کتاب صرف خواہشات کی پیروی کر رہے تھے اس کو قبلہ بنانے کے لیے، کہ ہماری سرداری قائم رہے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے بعد کہ تیرے پاس علم میں سے آ گیا، العلم آ گیا، وحی آ گئی، دلیل آ گئی، اللہ کا حکم آ گیا، پھر بھی اگر تم انہی کی خواہشات پہ چلو گے کہ کسی طرح وہ راضی ہو جائیں، کسی طرح ان کو خوش کر دیا جائے، فرمایا اِنَّكَ اِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو بے شک تب آپ ظالموں میں شمار ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے والے تھے، لیکن اتنی سخت بات کی گئی، کس لیے؟ امت کو سنایا جا رہا ہے کہ امت کے لیے کسی کی اطاعت اور اتباع کے راستے اور علامتیں بالکل واضح ہوں، انہیں صرف کسی تعصب، کسی حسد، کسی اپنی خواہشات، خیالات کی وجہ سے کسی کی پیروی نہیں کرنی، بلکہ کس چیز کی پیروی کرنی ہے؟ حق کی پیروی کرنی، العلم کی پیروی کرنی۔ اور العلم سے مراد کیا ہے؟ صرف علم نہیں ہے، العلم ہے، علم تو بہت سارے ہیں نا، ویسے سائنس جغرافیہ کا علم بھی علم ہے، لیکن ان کو العلم نہیں کہا جاتا۔ العلم وہ جس کی بنیاد سورس اللہ کی ذات ہے، جو وہاں سے آتا ہے، قرآن اور سنت، اس میں کسی انسان کا علم شامل نہیں. تو یہاں پر ہم سب کے لیے کیا حکم ہے؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اس کو اپنی طرف لیں، اگر تم نے پیروی کی، اہواءہم، ان کی خواہشات، ان سے مراد کوئی بھی ہو سکتا، کوئی گروہ، فرقہ، قبیلہ، نسل، رنگ، چاہے کسی بھی بنیاد پر ہو، اس سے مراد کوئی خاص نہیں ہے. یہاں تو یہ ہے نا کہ یہود و نصارہ کی طرف، آج بھی یہود و نصارہ کی خواہشات ہو یا مسلمانوں کے اندر جو مختلف فرقے بن چکے ہیں ان کی خواہشات ہو یا ان کے کوئی مفادات ہو، اگر تم نے ان کی پیروی کی، اس کے بعد کہ تمہارے پاس العلم آ چکا ہے، قرآن سامنے آ چکا ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ چکی، پھر بھی تم صاف واضح دلائل کو چھوڑ کے کہو نہیں چونکہ میں فلاں گروہ سے ہوں اس لیے اس کی بات مانوں گا، تو پھر کیا ہے؟ یہی تو ظلم ہے. ظلم کیا ہے؟ حق دار کو حق نہ دینا. صرف اللہ کا حق یہ ہے کہ ہر بات اس کی مانی جائے، کسی اور کا یہ حق نہیں. کسی اور کا حق کیا ہے؟ کہ جو وہ صحیح کرے اس کی صحیح مانی جائے، اگر صحیح نہ کرے تو چھوڑ دی جائے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا علامہ کیوں نہ ہو. تو اگر کوئی شخص صرف یہ کہے کہ فلاں انسان کا چونکہ میں بہت احترام کرتا ہوں اس لیے میں اس کی ہر بات مانوں گا، تو یہ بات درست نہ ہوگی، یہ ظلم ہوگا، کیونکہ ہر بات صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کی مانی جائے، کسی اور کی نہیں. اور ہر ایک کی کیا مانی جائے؟ جو اس کی اللہ کے حکم کے مطابق ہو. پھر فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دے رکھی ہے، الکتاب یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس کو، کس کو؟ اس نبی کو اور اس قبلے کو. کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام جو ایک یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، میں اپنے بیٹے کے بارے میں یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے، اس کے متعلق مجھے نہیں معلوم کہ عورتوں نے کیا کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. فرمایا باقی بھی جانتے ہیں لیکن پہچانتے ہیں، لیکن پہچان کر پھر کیا کرتے ہیں؟ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ، ایک گروہ کیوں کہا؟ کیونکہ کچھ نے تو حق قبول کر لیا تھا نا، اس لیے ایک گروہ کہا گیا. لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، البتہ چھپاتا ہے حق کو، حق پہچان کر حق کو چھپا جاتا ہے، دبا جاتا ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں، حق کی گواہی نہیں دیتے. آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی بعض لوگ حق کو، دلیل کو پہچاننے کے باوجود اس کو پیچھے کر دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حق ان کی خواہشات کے مطابق نہیں. تو جو شخص بھی حق کے ساتھ یہ سلوک کرے کہ حق اگر میرے نظریے، میری آئیڈیالوجی، میری مرضی، میری خواہش، میری عقل کے مطابق ہے تو حق ہے، اگر وہ میرے سانچے کے مطابق نہیں تو وہ حق نہیں، تو یہ حق کا معیار نہیں ہوا کرتا. فرمایا حق کیا ہے پھر؟ الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہے. حق کہاں ہے؟ قرآن اور سنت میں. فلا تکونن من الممترین، بس تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، تم شک میں نہ پڑو. ہوتا کیا ہے؟ آپ دیکھیں آتے سنتے نا لوگوں کی الٹے پلٹے دلائل، آپ کہتے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں. مثلا عام طور پر دلیل کیا دی جاتی ہے؟ بس ایک ہی کسی فقہ کو فالو کرو ورنہ گمراہ ہو جائے گی. یہ کیا بات، کوئی کسی کی لے لی، کوئی کسی کی، کوئی کسی کی، اس طرح تو گمراہی ہو جائے گی. یہ تو اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے، تو یہ ایک مغالطہ ہے نا، مغالطہ دیا جاتا ہے عموماً. تو اس کا جواب کیا اس مغالطے کا؟ کہ حق صرف کسی ایک گروہ کے پاس نہیں ہے کہ صرف وہ حق پر ہے، لہذا صرف اس کی مانو اور اس کے بعد کسی اور کی نہ مانو. نہیں، الحق من ربک، حق رب کی طرف سے ہے، لہذا فلا تکونن من الممترین، لوگوں کے مغالطے سے تم اپنی پالیسی کو مت بدلو، اپنے طریقے کو مت تبدیل کرو، شک میں نہ پڑو، کوئی چیز تمہیں متزلزل نہ کرے، ہلائے نہ،